کتنے پالے ہیں. وَمَنْ يَقْنُطْ کا خلاصہ بیان کریں گے. ہم سورہ الاحزاب شروع کر چکے ہیں. سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے. اس میں یوں ہوا کہ عرب کے بہت سارے قبائل نے مل کے قریش کے اکسانے پہ اور مدینہ یہود کے اکسانے پہ بہت سارے قبائل نے یک لخت مل کے قریش کی سرکردگی میں مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا. بعض روایات میں ان کی تعداد 15,000 بتائی جاتی ہے, بعض میں 20,000-22,000 بتائی جاتی ہے. تو انہوں نے مدینہ منورہ کو گھیرے میں لے لیا. اس وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر ایک خندق کھدوا دی اور اس خندق میں بیٹھ کے آپ نے مقابلہ کیا. شہر کی چونکہ ناکہ بندی تھی, اس لیے غذا اور رسد نہیں پہنچ سکتی تھی, تو مسلمانوں پہ بہت فاقہ کشی کی کیفیت ہوئی. یہ محاصرہ کوئی تقریباً 3 ہفتے تک جاری رہا. اس کے بعد اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور اس زور کا طوفان آیا کہ قریش اور یہ سب قبائل اور یہ احزاب جو حملہ آور ہو چکے تھے, یہ ٹک کے بیٹھ نہ سکے اور ان کو محاصرہ توڑنا پڑا اور ریٹریٹ کرنا پڑا. اس میں ارشاد ہے, اے ایمان والو, اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور نہ دکھائی دینے والی فوجیں. جب دشمہارے اوپر اور نیچے سے چڑھایا, یعنی ہر طرف سے, لوگوں کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئیں, کلیجے منہ کو آ گئے, اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے. اس طرح مسلمانوں کی خوب خوب آزمائش ہوئی. اس وقت منافق کہتے تھے کہ خدا و رسول نے ہم کو فتح کا یقین دلا کر ہم سے فرق کیا ہے. ان کا ایک گوہ کہتا تھا, مدینے والو چلو واپس چلو, خندق پر کافروں سے مقابلہ کرنے کی اب کوئی صورت نہیں. یہ طرح طرح کے بہانوں سے اجازت لے کر بھاگ رہے تھے, حالانکہ انہوں نے پہلے قسمیں کھائی تھی کہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. انہیں آگاہ کر دیں کہ بھاگ کر تم موت سے نہیں بچ سکتے. اگر کسی کو رب تعالی نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو کون آڑے آ سکتا ہے؟ عزیزہ گرامی, اس میں جو شہداء ہیں ان کی بھی بہت تعریف کی گئی. اور کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان اور صبر و تسلیم کا پیکر ہیں, ایسے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے اور کوئی نظر پوری کر چکا ہے, اللہ سے باندھا ہوا عہد پورا کر چکا ہے, اور کوئی اس انتظار میں ہے کہ وہ یہ عہد کب پورا کر سکے گا اور کب اللہ کے راستے میں شہید ہوگا. سورہ احزاب میں ایک اہم واقعہ آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضور سے نان نفقہ کا مطالبہ کیا اور آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی. ازواج مطہرات کی عرض یہ تھی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا, اب جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے ہیں اور کھلے ہاتھوں سے دے رہے ہیں تو ہماری گھر کی ضرورت کے لیے بھی کچھ گھر میں آنا چاہیے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں تھی. آپ کی ساری زندگی اس کیفیت میں گزری کہ اگر گھر میں ایک درہم یا ایک بھی دینار موجود تھا تو رات کو آپ گھر تشریف نہیں لائے, آپ نے وہ رات گھر سے باہر گزاری. اب یہ ذوق الگ الگ ہو گئے. آپ نے ایک ماہ تک اپنی ازواج مطہرات سے عملاً علیحدگی اختیار کر لی، علیحدہ ایک بالا خانے میں جا کے آپ نے آرام فرما لیا، سب سے بول چال بند کر دی. اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اور ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حق دے دیا گیا کہ دو باتوں میں سے ایک چیز اختیار کر لیں. اگر انہیں دنیاوی زندگی چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت لے لیں اور رخصت ہو جائیں، اور اگر انہیں اللہ، اللہ کا رسول اور دار آخرت چاہیے تو پھر یہی فاقہ کشی کی زندگی گزارنی ہوگی. اب اختیار ان کو دے دیا، اور اس میں علماء فقہا نے لکھا کہ ان کو باقاعدہ یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکتی ہیں اور حضور سے وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں. آیات یہ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دولت دے کر رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اب یہ اختیار دے دیا گیا. یہاں حدیث میں ایک دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے. جب یہ اختیار تمام بیویوں کو مل گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے تمہیں اختیار تو دے دیا ہے، فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ رہتی ہو فاقہ کشی کی زندگی میں، یا مال و دولت لے کے رخصت ہوتی ہو. فیصلہ تو تم ہی کرو گی، لیکن ایک کام کرنا، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ واہ یا رسول اللہ، واہ، آپ کے بارے میں اوروں سے مشورے کرتی پھروں گی، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں اوروں سے مشورے کرتی پھروں گی. عزیزان گرامی، حضور کی تمام ازواج مطہرات میں زہد، تقشف اور فاقے کے عالم میں حضور کے ساتھ وقت گزارنا اختیار کیا، اور مال و دولت اور دنیاوی زینت کو اختیار نہیں کیا. یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات اس دنیا میں وفات کی گھڑی آئی تو اس وقت رات کو دیا جلانے کے لیے حضور کے گھر میں تیل نہیں تھا، اور آپ کی اپنی ذاتی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 جو بہت مارکا آ رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء پہ مہر ہیں، آخری نبی ہیں. مہر کسی خط پہ، ڈاکومنٹ پہ آخری چیز ہوتی ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں چار باتیں ہیں جن کو اگر اکٹھے ہم ان پہ دھیان دیں تو پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت ایک لازمہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں تھیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، وہ اپنے اپنے علاقے، اپنی اپنی قوم اور ایک خاص مدت تک کے لیے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، آپ کا دین اور یہ کتاب قرآن مجید کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے اور کسی خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ یہ آفاقی ہے. تمام انسانوں کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پہلی بات. دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی لیگل فریم ورک ہے، جو شریعتیں آئی ہیں، وہ ارتقائی منازل میں تھیں اور ان کی وجہ سے دین تکمیل پذیر تھا. جب حضور تشریف لیا تو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تمہارا دین مکمل کر. نمبر تین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی دینی کتابیں آئیں سب میں تحریف کر دی گئی، لوگوں نے بدل ڈالا، ایڈیشنز آلٹریشنز کر دیے. اس کتاب پہ آ کے، قرآن مجید پہ اللہ تعالی نے آ کے کہا اب تم اس کو بدل نہیں سکو، اس میں تحریف نہیں کر سکو گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ہماری نصیحت ہے، آخری نصیحت ہے، دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اب ذرا غور فرمائیے، انسان کی تاریخ میں ایک نبی کے علاوہ یا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی انہی تین وجوہات سے آیا ہے، یا تو اس لیے آیا ہے کہ ایک نبی کسی خاص علاقے کے لیے تھا، دوسرے علاقے کے لیے نبی کی ضرورت، ایک نبی ایک خاص مدت تک کے لیے تھا، وہ مدت ختم ہوئی، دوسرے نبی کی ضرورت. یہاں یہ جھگڑا ختم، فرمایا ہمیشہ کے لیے عام ہے. نمبر دو، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس لیے آتا رہا کہ شریعت تکمیل پذیر ہو رہی تھی، ارتقائی منازل طے کر رہی تھی، فرمایا کہ مکمل ہو گئی، اس لیے اب دین مکمل کرنے کے لیے آئندہ کسی نبی کی ضرورت نہیں، دوسری بات بھی ختم ہو. اور آخری بات، جس کے لیے ایک نبی کے ساتھ یا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا ہے، وہ اس لیے کہ لوگوں نے پہلی دی ہوئی کتاب میں تبدیلیاں کر دی، دین کو بدل ڈالا، اس میں تحریف کر دی، جائز کو ناجائز کر دیا، ناجائز کو جائز کر دیا، اب اس کو درست کرنے کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی. فرمایا اب اس کا بھی کوئی امکان نہیں، اب تم دین کو بدل نہیں سکو گے، اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکو گے، ایک شوشہ ایک زیر زبر بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکو گے. تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آنے کے جو تینوں مواقع تھے وہ ختم ہو گئے. تو چوتھی بات از خود ثابت کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اس لیے اب زید بن محمد کو زید بن حارثہ کہا کرو، اور وہ رسول اللہ ہیں اور نبیوں پہ خاتم، نبوت کو ختم کرنے والے، نبوت میں کرنے والے. اور ایک مرتبہ لفافہ سیل ہو جائے تو اس لفافے میں کچھ اور داخل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات بے شمار احادیث میں اور صحیح احادیث میں بیان کی کر دی گئی، او میں کہ انا آخر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا ایک عمارت نظر آ رہی ہے، اس کی ایک آخری اینٹ دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ خالی ہے، یار اگر یہاں اینٹ لگ جاتی تو عمارت مکمل ہو جاتی. فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں. اتنی احادیث اور اس قدر مختلف پیرائے میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اس بات کی اب کوئی ایک فیصد بھی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم یہ مان. حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے بعد 30 شخص آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے. اور تاریخ نے ثابت کیا کہ 1400 سال میں جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. اس لیے ایک اہم بات عرض کروں کہ فقہا نے، علماء نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے گفتگو کرنا اور اس سے کسی قسم کی دلیل مانگنا اور اس کی گفتگو پہ غور کرنا کفر ہے. اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی, نیگوشیبل نہیں ہے. جو شخص نبوت کرا کہ ہم اس کو دجال قرار دیں گے, ہم کو شیطان کا کسی استعمار کا ایجنٹ قرار دیں گے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہاں, اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اتباع کا حکم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے ایمان والو, اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو, صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو, وہ تم پر رحمت فرماتا ہے, اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے, وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے, آخرت میں تمہارا استقبال سلامتی کے ساتھ فرمائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گواہ, بشارت دینے والا, ڈرانے والا, اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. مومنوں کو خوشخبری دو کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے. کافروں, منافقوں کا کہا نہ مانو اور اللہ پر بھروسہ کرو. اس کے بعد ہمیں آ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا حکم ہے. فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو, تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اور وہ شخص جو کسی بھی شکل میں اللہ کے رسول کو, اللہ اور اس کے رسول کو ستانے کی کوشش کرے, کسی شکل میں گستاخی کرے, اذیت پہنچانے کی کوشش کرے, اس پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے. اس کے ساتھ ہی ایک آیت آ رہی ہے جس میں حجاب کا حکم ہے, پردے کا. فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی بیویوں, بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دے دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں, یعنی جسم کو اس انداز سے ڈھک لینا کہ جسم کی زینت اور چہرے کا بڑا حصہ چھپ جائے, اس حد تک کہ وہ دیکھ تو سکیں, چل پھر تو سکیں, یعنی چہرے کو اتنا بھی نہ ڈھانپا جائے کہ آنکھیں بھی ڈھپ جائیں اور کچھ دیکھ نہ پائیں اور گر جائیں, ایسا بھی نہیں کہ چل پھر تو سکیں لیکن جس قدر چہرے کو بھی ڈھانپنا ممکن ہو ڈھانپ لیا جائے اور پورے جسم کو بھی ڈھانپ لیا جائے, جسم کی زیب و زینت کو چھپا لیا جائے. اور احزاب کے آخر میں فرمایا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں, زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا, سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. ظالم نکلا, نادان نکلا, اٹھانے کا عہد تو کر لیا, قبول تو کر لیا لیکن ٹھیک سے اٹھا نہیں سکا. سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ نادواں اٹھا لایا. آسماں بار امانت نہ تو مانست کشید, قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اے اللہ.